أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن دائم على أعداء الله وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، میں سب سے پہلے علماء کرام اور باقی مقررین اور شعراء سے اجازہ لینے کے بعد چند جملہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ چند جملہ میں کتنے منٹ لگے گا، کتنا وقت لگے گا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جشن معصومین کے نام سے تو کتنا پیارا نام ہے، اور اس مہینہ ربیع الاول کی مناسبت یعنی ختمی مرتبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کی ولادت اور صادق آل محمد کی ولادت، اس مناسبت سے یہ جشن منعقد کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے میں مقرر نہیں ہوں. اب ہم کو یہ مختصر وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں ولادت میں مناسبت میں کیا تناسب ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے ان ہستیوں کے فضائل و مناقب بیان کر کے تو ختم ہی نہیں ہوتا، تو ہم کہاں تک بیان کریں. آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں، لہذا میں اس طرف نہیں جاتا، یہ دروازہ میں یہیں پہ بند کر لیا، آپ مطمئن رہیں. یہ جشن ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام لایا، ایک پیغام. عربی میں اس وقت کہتے ہیں المشروع الحضاری، ایک ہمگیر نظام لایا. اس ہمگیر نظام کو جاوئی دانی بنانے کے سلسلے میں کیا کیا قدم اٹھائے ہیں، چونکہ ہر کوئی نظام، ہر کوئی نظریہ، ہر کوئی آئیڈیالوجی ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، اس کے کچھ عوامل ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں. اب آج میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں. اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ہم کہتے آتے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ نظام رہے گا، ہم یہ کہتے آتے ہیں، مدعا بالکل صحیح ہے. لیکن یہ سوال ہے کہ یہ نظام، اسلامی نظام جاویدان ہونے کے کیا اسباب ہیں، کیوں ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا، کیا اسباب ہیں، کیا عوامل ہیں. یا اسی عالم میں اس سے پہلے اس یا اس دور کے ہمارے ہم عصر ہے یا اس سے پہلے جو نظام ہائے زندگی چاہے بشری طور پہ ساختہ کیوں نہ ہو، یہ نظام اگر آیا تو چند سال کے بعد چند عرصے کے بعد کیوں ختم ہوا؟ ختم ہونے کے اسباب کیا ہے؟ میں بطور خلاصہ عرض کروں گا، دو بنیادی اساس ہیں، دو بنیادی عوامل کہ کسی بھی نظام میں یہ دو بنیادی عوامل پائے گئے تو یہ نظام برقرار رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا یہ. اگر ان دو عوامل میں سے ایک کا فقدان ہوا یا دونوں کا تو یہ ایک عرصہ تو چلے گا پھر ختم. پہلا عامل اندرونی عامل ہے اس نظام کا، یعنی المحتوى الداخلی للنظام، اس نظام اس پیغام کے اندرونی طاقت، اندرونی پیغام اور اندرونی کیفیت. ایک ہے بیرونی، البتہ اسی سے مربوط ہے لیکن اندرونی کہا جاتا اس نظام کے باہر. اب اسلام کے اندر کیا ہے وہ اندرونی طاقت؟ خلاصہ یہ ہے ہر کوئی نظام جو بہرحال کوئی بھی نظام ہو یا قانون ہو وہ انسان پہ نافذ کرنے کے لیے لوگ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ جامعہ میں یعنی معاشرہ پہ نافذ کرے، تو معاشرہ اور انسان کی فطرت کے مطابق ہونا پہلی شرط.
کیا
اگر یہ نظام انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو تو یہ انسان پہ نہیں چلے گا. ایک عرصہ ڈنڈے سے لوگ چلائیں گے اس کے بعد یہ ختم خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے کمیونسٹی نظام روس میں کیوں فیل ہوا؟ کیا وہاں طاقت نہیں تھی؟ نافذ کرنے والے نہیں تھے؟ اس کے عمائدین نہیں تھے؟ سب کچھ. لیکن یہ نظام چونکہ فطرت انسانی کے مخالف تھا، یہ نظریہ فطرت انسانی کے مخالف تھا، لہذا کارل مارکس کے خود اپنے قول کے مطابق ڈائیلیکٹیکی طور پہ اندرون سے یہ ختم ہوا، اندرون سے یہ ختم ہوا. تو بیرونی طاقت اس کو سہارا نہیں دے سکتی. جب کوئی بھی مریض اندرون سے خراب ہو گڑبڑ ہو تو ڈاکٹر کہاں تک علاج کر سکتا ہے؟ جب اس کا دل خراب ہو تو سارا نظام جو ہے وہ خراب ختم ہو جائے گا. ممکن ہے ڈاکٹر جو ہے نا ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے اس کو بحال رکھے گا لیکن یہ زندہ نہیں رہے گا. اسلام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم کم. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام شامل ہونا چاہیے ہمگیر. جب انسان بشریت انسان کی رہنمائی کے اندر کوئی نظام آئے تو اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے، تمام پہلوؤں کے لیے نظام لانا چاہیے. یہ خصوصیت اسلام میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے. یہ کمیونسٹی نظام جو ہے یہ بناوٹی نظام ہے، اس نے صرف انسان کے مادی پہلوؤں کو لے لیا، وہ بھی مادی پہلوؤں میں صرف اقتصادی پہلوؤں کو لیا، باقی سب کو نظر انداز کر دیا. لیکن اسلام ایسا نظام ہے جو ہمگیر انسانی تمام پہلوؤں کو کے لیے حکم لایا، نظام لایا، اور کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کے لیے شریعت اسلامیہ میں حکم نہ ہو. اب یہاں ایک سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزارے، اسلامی حکومت نہیں تھی، صرف دعوت تھی، دعوت اسلامی، اسلامی حکومت نظام نہیں تھی. مدینہ تشریف لائے تو 10 سال، مدینہ کی جو عمر ہے وہ ہے 10 سال. کیا اس 10 سال میں آپ نے وہ تمام مسائل و احکام بیان کیے جو قیامت تک کے لیے ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جواب آپ نے بیان کیے یا نہیں کیے؟ ہاں بیان کیے. میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس 10 سال میں قیامت تک کے لیے جو احکام نظام ضروری ہے سب کا بیان کرنا غیر ممکن تھا، غیر ممکن تھا. تو کیا کیا حضور نے؟ کیا کیا؟ کیا متبادل ذریعہ، متبادل ذریعہ. وہ خود تو جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن علم، علم جو ہے ان کے پاس تھا وہ کسی کے سپرد کر دیا. ارے کسی بچے کی کتاب تھا نا، ہاں ایک مشہور حدیث، المدینۃ العلم وعلی بابا من اراد المدینہ فلیاتی البابہا. تو حضور نے شریعت کا علم، قرآن کے علم، اخلاقیات، تفسیر، سب سے سب جہاں ممکن تھا اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، اور جہاں ممکن نہیں تھا تو علی نے سپورٹ کیا. علی کا معنی یعنی وہ شخص نہیں ہے آل بیت، علی سے مراد صرف شخص نہیں ہے، اہل بیت ہے. اہل بیت اب یہ بھی یقین کریں، مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، علی کو بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، موقع نہیں ملا. صرف 5 سال میں جو ہمارے سامنے اس کا جو نتیجہ ہے نحو البلاغہ ہے، اور باقی 25 سال کے دوران جو علی سے لوگوں نے پوچھا وہ صرف قضاوت کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، مطلب بہت سے مسائل ہیں، لیکن وہ علم راز سینے میں، علم سینے میں رہا، علی کے سینے میں رہا، امام حسن کے سینے میں رہا، امام حسین کے سینے میں رہا، امام زین العابدین کے سینے میں رہا. جب امام باقر کا دور آیا، امام باقر کا دور آیا، وقت سازگار ہے، امام باقر اور امام صادق نے کیا کیا؟ اس علم کو پھیلایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ائمہ نعوذ باللہ مقصر ہیں، یا ان کا علم نہیں تھا، نہیں، سب کچھ تھا. حالات کا مسئلہ ہے، ماحول کا مسئلہ ہے، سیاسی حالات ہیں، اجتماعی حالات ہیں، نفسیاتی حالات ہیں. حالات صرف دو امام کے لیے سازگار، تو امام صادق علیہ السلام نے اس مذہب حقا یعنی دین مقدس اسلام کو معنوی طور پہ اتنی تقویت دی، اب تمام دنیا کے سامنے جو ہمارے پاس علمی ثروت ہے، علمی دولت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں. آپ کے علم میں یقیناً ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم نہیں ہوتا ایسا ہوتا، تقابلی جائزہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو اتنی احادیث ہیں سب میں سے صحیح جو روایت ہے وہ صرف 17 روایت ہے. آپ خود اندازہ لگائیں یہ صرف جذباتی تقریر نہیں, یہاں جذباتی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. صرف 17 روایت صحیح ہے, یعنی 17 روایت ہے مصدر التشریع. تمام فقہ احکام کا مصدر جو ہے وہ صرف 17 روایت. قرآن میں سے کتنی آیت ہیں تو مشہور ہیں, 500 آیت مشہور. لیکن آج کے دور میں ہمارے محققین علماء نے فرمایا نہیں, یہ تقریباً 2000 تک ہے, یعنی وہ آیات جس سے حکم شرعی استنباط کیا جاتا ہے. البتہ برا وہ نہیں جو آیات عقائد سے مربوط ہیں, اخلاق سے مربوط ہیں, قصص سے مربوط ہیں, تاریخ سے مربوط نہیں, جو فقہ سے احکام سے مربوط ہیں. اس دور میں ابو حنیفہ کے پاس بھی 500 آیت ہیں. تو 500 آیت اور 17 روایت, یہ ہے مصدر تشریح. تو حکم جو ہے قیامت تک رہے گا, اور احکام ہے طہارت سے احتیاط تک ہے, سب کے لیے یہ 17 روایت اور 500 آیت میں جانا کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کیا کیا, اس لیے رائے فرار, رائے استحسان, مصالح مرسلہ, ان چیزوں کو مصدر شریعت بنایا ان اپنی طرف سے. اب آپ دیکھیں امام باقر و صادق علیہ السلام کے فضل سے اس وقت, بس میں ایک کتاب کا نام ہے دوستو, ہمارے پاس ایک کتاب میں جو وسائل الشیعہ سے معروف ہے, یہ وسائل الشیعہ تقریباً اول سے آخر تک فقہی احکام پہ مشتمل ہے. اس میں تقریباً 35,000 روایت ہے ایک کتاب میں, تقریباً 35,000 روایت ہے. اور اس میں سے 500 آپ مقرر ہیں تکراری روایت ہے, تو باقی 30,000, ایک طرف 30,000 ہیں اور ایک طرف 17 روایت ہیں. تو کون سا مذہب غنی ہے, کون سا مذہب دولت مند ہے, اور کس مذہب میں علمی ثروت ہے اور علمی دولت ہے؟ یہ دولت, یہ علمی دولت ہم کہاں سے ملی؟ امام صادق علیہ السلام. یعنی وہ کام جو حضور اکرم نے شروع کیا تھا امام صادق نے تکمیل. دیکھو تناسب کیسا ہے, دو ولادتوں کے درمیان کتنا تناسب ہے. یہ پہلا عنصر, یہ پہلا عنصر. دوسرا عنصر جب جانے کا زمان تنفیذ, کوئی بھی نظام ہو اس کو نافذ کرنے کی ضمانت نہ ہو وہ نظام نافذ ہے. یہ زمان تنفیذ بھی اس نظام کے اندر ہونا چاہیے, یعنی کوئی ایسی شپ ہونا چاہیے اس نظام کے اندر, کوئی ایسا بند ہونا چاہیے اس کے اندر کہ اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ نظام, اس نظام کو کون چلائے گا اور چلانے والے کے اوصاف کیا ہیں, اور ہر دور میں کیسے ہو سکتا ہے اس نظام کو محفوظ رکھے اور معاشرے میں نافذ کرے. دوسرے لفظ میں اب تعبیر کریں قائد کے, رہبر, امام, دوسرے لفظوں میں امام. تو کیا حضور اکرم نے اس کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیا قدم نہیں اٹھایا؟ شروع میں تبلیغ, ابتداء تبلیغ سے ابھی 3 سال نہیں گزرے جب حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین, حکم آیا اور علی کو فرمایا علی کھانے کی تیاری کرو, تو تقریباً 40 آدمیوں کا کھانا علی نے تیار کیا. تیار کرنے والا علی ہے. اس وقت علی کی عمر بتائے کتنی ہے؟ علی کی عمر مشہور یہ ہے بعثت کے وقت 10 سال ہے علی کی عمر, اب بعثت سے 3 سال گزر گئے ہیں تو 13 سال. علی نے کھانا تیار کیا, اپنے ہم اشیاء بنی ہاشم کو بلایا, تقریباً 40 ہے یا کچھ کم ہے یا ایک زیادہ ہے یا ایک کم ہے. بلایا, کھانا کھلایا, اب وہ جو معجزہ ہوا وہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے, یا ہمیں سن جائے تاکہ اتنا پہ وعدے میں نہ ہو جائے کہ فضائے میں نہیں جانا ہے مجھے. ابھی آخر میں اسی پہلی بار کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے, ابو جہل ابو لہب نے بیان کرنے نہیں دیا. دوسرا دن پھر دعوت, پھر کھانا, پھر اس نے بیان کرنے نہیں دیا. تیسرے دن پھر کھانا کھایا, حضور کھڑے ہو گئے. مشہور روایت ہے, حضور کھڑے ہو گئے. کہا میں یوازرونی, البتہ وہ تمام تفسیر کے بعد, میں یوازرونی علی ہذا الامر, کون ہے اس امر رسالت اور امر نبوت پہ میری مدد کر, کون ہے میرا مددگار؟ شرط یہ ہے جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا وارث ہوگا. اب کوئی نہیں اٹھتا, کوئی نہیں اٹھتا ماں سوائے علی. علی کھڑا ہوا, کہا فرمایا بیٹا علی, ارے بیٹ بڑوں دنوں بنا لے. علی بیٹھ گیا, پھر اسی جملے کو دہرایا, کوئی کھڑا نہیں ہوتا. پھر علی کھڑا ہوا, پھر بٹ وہ جو علی فرمایا, علی فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری بار علی تک کھڑا ہوا تو حضور نے کیا فرمایا, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, یہ میرا وارث ہے. یعنی حضور یہاں سے شروع سے ایک بدیل قیادت, متبادل قیادت کی تلاش. حضور بہرحال انسان ہے, انسان ہے, کوئی انسان قیامت تک زندہ زندہ نہیں رہا نہ سوائے ایک دھو کے. جب حضور یہاں سے چلے جائیں گے تو کون سنبھالے گا قیادت کو؟ ابھی سے بحکم خدا قیادت کی تیاری ہو رہی ہے, بحکم خدا, لیکن تیاری کرنے والے حضور اکرم. اب یہ مسئلہ ہے, حضور معصوم تو علی بھی معصوم, یہ سلسلہ آیا, سلسلہ چلتا آیا, اور نہ صرف یہاں پر بلکہ حضور کی زندگی کے ہر لمحے میں جہاں بھی کوئی مناسب موقع ملتا تو یا علی کی طرف یا حسین کی طرف حضور اشارہ کرتے کرتے تھے. اور یہاں تک واقعہ غدیر آیا, واقعہ غدیر میں آپ یہ نہ سمجھے صرف علی بعنوان خلیفہ حضور نے معین فرمایا ہے, اس میں یہ روایت بھی ہے انی تارک فیکم سہلین, خطبہ غدیر میں ہے. اچھا عالم کو کیوں چھڑا ہو تم نے؟ متبادل, کیا متبادل قیادت, تاکہ یہ اسلام زندہ رہ سکے. جس نظام میں قیادت نہ ہو, میں یہاں گریز کرنا چاہتا ہوں, جس نظام میں قیادت نہ ہو وہ نہیں چلتا. ان کے پاس, ہمارے بھائیوں کے پاس رکے اپنے خیال کے مطابق نظام تو تھا, اسلام تو تھا, لیکن وہ نظام اسلامی کہاں ہے؟ اسلامی نظام کہاں ہے؟ کیوں برقرار نہیں رہا؟ کیونکہ قائد کا تعین نہیں ہوا. ہر کوئی آنا چاہا وہاں سے آیا, تو کبھی معاویہ ہے, کبھی یزید ہے, کبھی ابن زیاد ہے, کبھی ہو سکتا ہے کچھ ہے, کبھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہے, ہر کوئی جا سکتا ہے, کبھی آریان شارور میں ہو سکتا ہے. جب اس میں کوئی مواصفات کا تعین نہ ہو تو ہر کوئی جا سکتا ہے. اس نظام کی نابودی کا ایک سبب یہی ہے کہ اس میں چلانے والے کے سوا اس کا تعین نہیں کیا گیا. لیکن یہ اسلام کی تفسیر نہیں ہے, اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسلام میں تو معین کیا تھا, معصوم قیادت حضور کے بعد, معصوم قیادت اور ہمگیر نظام, یہ دو چیزیں, ہمگیر نظام اور معصوم قیادت. لیکن ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا, آخری حرف ہے, آخری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اسلامیہ کا جو آئندہ ہے وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے موجود تھا کیا ہوگا بعد، اور ان کو یہ یقین تھا وہی کے ذریعے اور اپنی ثواب کی کے ذریعے کہ امت اسلامی ان کے بعد جو معصوم قیادت ہے اس معصوم قیادت سے منحرف ہو جائے گی، منحرف. اس وجہ سے معصوم قیادت ہمیشہ امت کے درمیان نہیں رہ سکتی. معصوم قیادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت اسلامی کے درمیان نہیں رہ سکتی، ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، باقی اسباب اشیاء کی وجہ سے معصوم قائد نہیں رہ سکتا. تو اس وقت امت اسلامی والسلام. اگر معصوم قائد، معصوم امام امت میں موجود نہ ہو تو پھر امت کا والسلام اس حکم نہیں ہے. تکلیف صاحب یا ظالموں کے سامنے جھکنا، ان کو تسلیم کرنا، کیا یہ حکم ہے؟ نہیں نہیں. حضور اکرم اس وقت دوسری طرف سے بھی یہ سوچ رہے تھے اور یہ قدم بھی اٹھایا اور بتا بھی دیا کہ معصوم قیادت موجود نہ ہونے کی صورت میں ایک اور متبادل قیادت ہے، ایک اور قیادت ہے، وہ متبادل ہے، وہ معصوم، وہ قائد قیادت معصوم کی نیابت پہ امت اسلامیہ کی رہبری کرے گی. کیا ہے یہ روایت؟ اللہم ارحم خلفائی، تین بار فرمایا، تین بار اللہم ارحم خلفائی. اے پروردگارہ، پروردگارہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، تین بار فرمایا. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا، وقیلا من هم خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خلفاء کون ہیں، پھر آپ کے جانشین کون ہیں، کون ہیں آپ کے جانشین؟ فرمایا الذین یأتون بعدی ویرمون حدیثی وسنتی ثم یعلمونها الناس، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، بعد میرے بعد آئیں گے اور احادیث اور میری سنت لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو تعلیم دیں گے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے بعد آئے، احادیث پر بھی حاوی، سنت پیغمبر پہ بھی حاوی، خود بھی عامل، دوسروں کو دعوت میں عمل دے، اور پورے معاشرے کی رہبری کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں عالم ربانی ہوتا ہے. عالم ربانی، یہ عالم ربانی کے لیے قانون سے ذمہ داری ہے. وہ احادیث سے بھی واقف، سنت یعنی طریقہ پیغمبر سے واقف، طریقہ پیغمبر یعنی پیغمبر نے کس طرح اسلام کو نشر کیا، کس طرح پھیلایا، کس طرح سلوک کیا، کس طرح اجزاء حدود کیا، کس طرح کس طرح کس طرح، یہ اس کے صفات میں سے یہ ہے جو حضور کا خلیفہ ہوتا ہے. آخر ایک جملہ، کیا یہ صرف امام حضور اکرم سے یہ روایت مروی نہیں ہے؟ اس روایت کے ہم معنی امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. فرمایا کہ اس میں جب اختلاف ہو جائے مومنین کے درمیان تو اس کو اس طرح وجود کرو تم جو ہمارے حلال و حرام و حرام سے آگاہ ہو اور ہمارے قضایا سے واقف ہو، اور اس کی طرف رجوع کرو، پھر جو یہ حکم فیصلہ دے گا وہ ہمارا حکم ہوگا. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا، میں نے اس کو تمہارا حاکم بنایا. حاکم کے معنی قاضی نہیں ہے، جج نہیں ہے، حاکم.
سبحان اللہ،
ہر رسول زائد حاکم ہوتا ہے، میں نے اس کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، اور امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اس توقیع شریف میں بس آخر کی بلائے توقیع شریف میں فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. یہ جو راویان حدیث ہے اس کا رجوع کرو، کیونکہ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان